أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. گفتگو شروع کر رہے ہیں پھر امانت شرعیہ سے. یہ ایک لفظ کل آیا تھا گفتگو کے دوران میں کہ امانت شرعیہ وہ ہے کہ جو کسی بھی طریقے سے ہمارے پاس آئے مگر زیادتی ظلم یا جبر کرتے ہوئے وہ چیز ہم نے نہ دی ہو, اس چیز کی حفاظت کی وجہ سے وہ چیز ہم نے رکھی ہو, یا یہ کہ خود بخود وہ چیز ہمارے پاس آ گئی ہو اور اب ہمیں اس کی حفاظت کرنا پڑ رہی ہو. اس میں جو ایک دو مثالیں اور دی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم سبزی والے کے پاس یا پھل والے کے پاس جاتے ہیں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ غلط فہمی میں وہ ہم نے ایک پھل لیا ہوتا ہے, اس میں وہ دوسرا پھل بھی ڈال کے دے دیتا ہے, وہ اچھا کسی اور کے لیے وہ تول رہا تھا یا رکھنا چاہتا تھا اور وہ اس نے ہمیں دے دیا ہے, تو ہم نے اس سے ایک پھل مانگا تھا مگر دو پھل آ گئے. تو یہ ہمارے پاس امانت شرعیہ ہے اور یہ ہمیں اس کو واپس کرنا ہوگا. اسی طرح سے جب ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں, ہم نے اس کو 100 روپے دیے, اس نے سمجھا کہ ہم نے 500 روپے دیے, تو اس نے ہمارے 100 روپے بھی واپس کر دیے اور اپنی طرف سے بھی واپس کر دیے بڑھا کر. تو یہ جو پیسے ہمارے پاس زیادہ آ گئے ہیں یہ ہم رکھ نہیں سکتے اگر ہم نے غلطی سے ویسے ہی بغیر گنے بے اپنی جیب میں ڈال دیے اور چلے گئے وہاں سے, تو یہ ہمارے پاس امانت شرعیہ کے طور پر رہیں گے, یہ ان کو پھر دوبارہ واپس کرنے ہوں گے. اور اسی طرح سے جیسے عام طور پر بلڈنگوں میں کسی کی چادر اڑ کے ہمارے پاس آ جاتی ہے, کسی کے بڑے کپڑے اڑ کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں, دوسری چیزیں اڑ کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں, یہ سب امانت شرعیہ ہیں, یہ اصل مالک تک پہنچانا ہوتی ہیں, اس کو بھی ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. مگر اس میں وہی بات ہے کہ اگر ہم نے حفاظت کی اس کے باوجود اگر وہ ضائع ہو گیا تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی, ہم امین کہلائیں گے. اور جو شخص بھی امین کہلاتا ہے اگر اس سے غلطی نہ ہو اس کے باوجود وہ چیز ضائع ہو جائے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں اس میں ہماری مثال میں ایسی آ گئیں کہ جو جلدی خراب ہونے والی ہیں اور کچھ مثالیں ایسی آ گئیں کہ جو جلدی خراب ہونے والی نہیں ہیں. ساری مثالیں جو آپ کے سامنے گفتگو آئی تھی کل, اس میں ہر طرح کی مثال آ گئی, چنانچہ جو ہر طرح کی مثال آ گئی تھی اسی ایک خاص نقطے کو اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسی چیز ہو جلدی خراب ہونے والی ہو تو اس کو اس کے اعتبار سے, اور دیر سے خراب ہونے والی ہو تو اس کو اس کے اعتبار سے حفاظت کی جائے گی. هذا اذا كان المال مما يحتفظ بصفاته الدخليه في ماليته الى ان يحفظ ان يبحث عن المالك ويحصل له الياس من الوصول اليه. کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر ساری بات پہلے بیان کی ہیں ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنی ہے اس کی اپنی خصوصیات کے حوالے سے, اس کی داخلی صفات اس کی داخلی خصوصیات جیسی ہیں اس اعتبار سے مالک کو تلاش کرنے تک اس کی حفاظت کرنی ہے. اور وَيَحْصُلُ لَهُ الْيَاسُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ, اور جب مالک معلوم کرنے سے ہم مایوس ہو جائیں, ہمیں معلوم ہے کہ مالک نہیں ملے گا, تو وہ مسئلہ بتایا تھا کہ پھر آپ صدقہ کریں یا خود خرید لیں وغیرہ وغیرہ. جو یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جو ان کی خاص خصوصیت ہے کہ اگر ہم نے زیادہ دیر تک رکھیں تو ایسی صورت میں وہ خراب ہو جائے گی. تو ہم نے کہا کہ مالک کو تلاش نہ کرو, پھر وہ خود استعمال کر لو. وَإِلَّا فَلَا بُدَّ أَن يَتَصَدَّقَ أَوْ بِثَمَنِهِ مَعَ سَرُورَتِهِ فِيمَا رَضَى فُقْدَانَ بَعْضَ تِلْكَ الصِّفَاتِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ التَّحَفُّظُ وَالْفَوْزُ إِذَا صَارَ كَذَلِكَ. لیکن اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اگر ہم نے مالک کا انتظار کیا تو وہ خراب ہو جائے گی یا اس کی کچھ خصوصیات ختم ہو جائیں گی, اس کی جو تازگی ہے وہ تازگی ختم ہو جائے گی, مثلا مرجھا جائیں گی وہ, اور جس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جائے گی. اگر یہ ساری صورت حال ہے تو پھر مالک کو تلاش کرنا لازم نہیں ہوگا. پھر ضروری نہیں کہ آپ مالک کو تلاش کرنے تک اس کو بچا کے رکھیں, بلکہ اس سے پہلے پہلے یا تو اس کو بیچ دیں یا خود خرید لیں اور یا اس کو صدقہ کر دیں وغیرہ وغیرہ. وَالْأَحْوَدُ لُزُمًا أَنْ يَكُونَ التَّصَدُّقُ وَقَدَ الْبَيْءُ التَّقْوِيمُ فِي الْمَوْرَدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ الشَّافِعِ. اچھا, اب جو کام بھی کرنا ہو, نمبر ایک صدقہ دینا ہو, نمبر دو اس چیز کو خود خریدنا ہو اور پھر وہ پیسے صدقہ دینا ہو, نمبر تین کسی اور کو بیچنا ہو اور جو پیسے آئیں پھر اس کو صدقہ کرنا ہو, جو کام بھی کرنا ہو احتیاط لازم یہ ہے کہ یہ سب حاکم شرع کی اجازت سے کرنا چاہیے. آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ جس کو یہ چیز ملی ہے وہ دیندار آدمی ہے, اور ایسا دیندار آدمی ہے کہ اپنی جیب میں یہ بالکل کوئی چیز نہیں ڈالنا چاہتا, اپنے لیے بالکل استعمال نہیں کرنا چاہتا, اپنے گھر والوں کے لیے بالکل استعمال نہیں کرنا چاہتا, جو شرعی حکم ہے بالکل اس کی پابندی کرنا چاہتا ہے, مگر اس کے باوجود اسلام نے دوسرے مسلمان کے مال کا کتنا احترام رکھا ہے, دوسرے مسلمان کے مال کو کتنا محترم سمجھا ہے کہ باوجود اس کے سامنے والا ذمہ دار ہے, سامنے والا بےمانی نہیں کرنا چاہتا ہے, مگر اس کے باوجود بیچ میں حاکم شرع کو ڈالا اور کہا کہ حاکم شرع کی اجازت سے والا کام کیا جائے. تو حاکم شرع یہ اس منزل, یعنی ہمارے یہاں حاکم شرع کا مطلب یہ کہ حاکم شرع بنتا ہے اجتہاد کے بعد, مجتہد ہو جانے کے بعد حاکم شرع بنتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ حاکم شرع بذات خود سارے کام نہیں کرے گا, وہ اپنے وکلا مقرر کرے گا, وہ دوسرے کام کرے گا, مگر حاکم شرع کا بیچ میں اس طرح سے ڈالنا یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان کے مال کو اتنا احترام دیا گیا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر بھی تم ایمانداری سے بھی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو نہیں کر سکتے, ضروری کہ ان سے اجازت لو اور اس کے بعد وہ کام کرو. کما ان الاحبط زمان المتصدق لو صادف ان جاء المالک ولم يرض بالتصدق. اب آئیے آخری بات اس حوالے کی. کل کسی نے سوال بھی کیا تھا یہاں پر کہ فرض کیجئے کہ ہم نے صدقہ کر دیا اور صدقہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے, شریعت نے کہا کہ صدقہ کر دو تو ہم نے صدقہ کر دیا, اب ڈائریکٹ وہ چیز صدقہ کر دی یا کسی اور کو بیچ کے وہ پیسے صدقہ کر دیے, تو ہم نے تو ایک کام کیا فری میں, اس کام کی ہمیں کوئی اجرت بھی نہیں ملی, اس کام کے ہمیں کوئی پیسے ویسے بھی نہیں ملے. لوگ تو ذرا ذرا سے کام کرنے میں پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں, اور یہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, یہ جو دیندار اور دینی اداروں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, ذرا سا کوئی کام ان کو اگر کہہ دیا جائے اتنے پیسے لگیں گے, یا اگر کام کہا ہے تو خود بخود وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اتنے پیسے ملیں گے, اب یہ کام ہمیں دیا تو اس کا مطلب پیسے ملیں گے. دیندار گھرانوں میں اور اداروں میں بھی اس طرح کے کام بغیر پیسے کے لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ کام ہم نے کیا کہ یہ مال اس کا بیچا اور بیچنے کے بعد صدقہ کیا, اور یہ بھی ہم نے اس لیے کیا کہ شریعت نے یہ کہا تھا کہ ایسا کرو, ہم نے کر دیا, کر دیا, اس کے بعد وہ اصل مالک آ گیا, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ میری چیز آپ کے پاس تھی اور دے دیں مجھے, کہاں ہے؟ تو آپ جھوٹ تو نہیں بول سکتے کہ نہیں میرے پاس تو نہیں تھی, بھائی میرے پاس ہے ہی نہیں, تھی نہیں, یہ جھوٹ بولنا خود ایک گناہ کا کام ہو جائے گا, اور یہ تو بڑا بدترین قسم کا گناہ ہے, چنانچہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے کہ میرے پاس نہیں تھی. ہاں ٹھیک, مگر آپ کا انتظار کرتا رہا میں، بہت میں آپ کو تلاش کرتا رہا، جواب نہیں ملے تو میں نے اس چیز کو بیچ کر اس کو صدقہ دے دیا، یا وہ چیز صدقے میں دے دی. اب وہ مالک کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیسے صدقے میں دے دی، میں تو راضی نہیں ہوں، مجھے تو وہ چیز دوبارہ چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب یہ کیا کرے، جو مالک کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو راضی نہیں ہوں مجھے باپ، اب یہ کیا کرے. تو دیکھیے باوجود اس کے کہ اس نے اتنے سارے کاریہ خیر انجام دیے، مگر اس کے باوجود اس مسلمان کا مال اتنا محترم ہے، اتنا قابل احترام ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں راضی نہیں ہوا، اب مجھے دیں. تو فتویٰ ان کا یہ کہ اگر مالک آ کے وہ کہے کہ میں راضی نہیں ہوں تو پھر اپنی جیب سے دوبارہ اس کو دینا پڑے گا، یہ معافی نہیں ہوگی. اگر جب شریعت کے کہنے پر ایک کام کیا ہے مگر اس کے باوجود معافی نہیں ہوگی. چنانچہ اگر مالک آ گیا اور وہ اپنی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ چیز اگر ہم نہیں دے سکتے تو اس کی رقم پھر مالک کو پھر دوبارہ لوٹانا پڑے گی. کما ان الاحوض، البتہ یہ احوض ہے، احتیاط لازم. ضمان المتصدق، متصدق یعنی صدقہ کرنے والا ضامن ہوگا. لو صادف ان جاء المالک ولم يرضى بالتصدق، وہ آ گیا اور راضی نہیں ہے صدقہ کرنے پر، تو ایسی صورت میں جتنے اس کی رقم بنتی ہوگی وہ رقم اس کو الگ سے ادا کرنا پڑے گی. چنانچہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ مسلمان کا مال کس قدر زیادہ قابل احترام ہے، ہم ذرا سا بھی اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ شریعت نے بھی کہا کہ تم ایسا کر لو، مگر اگر وہ آ گیا تو پھر دوبارہ اس کی اجازت بڑی اہم ہوگی. اگر وہ صدقے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر ہمیں دینا پڑے گا، اگر اس نے دے دی اجازت تو بات ختم. ہوں کل مال غیر الحیوان ان احرز ضیاءه عن مالکه المجهول ولو بشاہد الحال وهو الذي يطلق عليه اللقطه كما مر يجوز على كراهه اصله والتقاطه. حیوان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، حیوان کا چیپٹر بالکل الگ ہے. کوئی بھی مال جو مالک سے ضائع ہو گیا ہے، یعنی کھو گیا ہے، گم ہو گیا مالک سے، اور اس کا مالک بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون مالک ہے اس کا، تو مالک سے گم ہو گیا ہے اور کون مالک ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، تو اسی کو لقطہ کہا جاتا ہے. جو پہلے سمجھایا تھا کہ اسی چیز کو لقطہ کہا جائے گا کہ یہ چیز گم تو ہو گئی ہے اور اس کا مالک کون ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہے، تو اسی کے بارے میں کہا گیا کہ لقطہ ہے. کہتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی ملے، امام بارگاہ میں پڑی ہوئی ملے، کسی اور جگہ پہ پڑی ہوئی ملے، تو ایسی چیز کو اٹھانا شدید مکروہ ہے، نہیں اٹھانا چاہیے اس کو ایسی چیز. اچھا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی یہ پورا جملہ مکمل ہوگا پھر یہ پوری بات سمجھ میں آئے گی. پہلا جملہ یہ ہے کہ اس طرح کی کسی چیز کو بھی اٹھانا مکروہ ہے، نہیں اٹھانا چاہیے، راستے میں، امام بارگاہ میں، مسجد میں، کہیں پر بھی پڑی ہوئی ہے اس کو نہیں اٹھانا چاہیے. ولا فرق فی ذلک بینما یوجد فی الحرم، اے حرم مکہ زادہ اللہ شرفا وغیرہ، وان کانت الکراہۃ فی الاول اشد و عقدا. اب ایک خاص مکہ شہر کا ایک خاص مسئلہ ہے، وہاں بھی بہت سارے لوگ حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سارا سال ہی تقریباً رش رہتا ہے. رمضان کے مہینے میں اہل سنت حضرات بہت عمرہ کرنے جاتے ہیں، رجب کے مہینے میں ہمارے لوگ بہت سارے عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور 3 مہینے پورے حج کے اس میں ہوتے ہیں. ایک ذی الحجہ کا مہینہ جس میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ جس میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ایک ذی الحجہ کا مہینہ جس میں وہاں ٹھہرے ہوتے ہیں، ایک محرم کا مہینہ جس میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں. 3 مہینے یہ نکل جاتے ہیں. پھر رمضان کے مہینے میں بڑا رش ہوتا ہے عمرے کی وجہ سے، رجب کے مہینے میں بڑا رش ہوتا ہے عمرے کی وجہ سے، اور بھی تو وہاں بہت ساری چیزیں گم ہوتی ہیں. وہاں جو چیزیں گم ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی کی کوئی چیز کسی مقام پہ گم ہو گئی ہے تو مکہ کے حرم میں، حرم مطلب پورا مکہ شہر، مکہ کے حرم میں وہاں سے کسی چیز کو اٹھانا یہ شدید مکروہ ہے، اس کی کراہت اور زیادہ ہے. اور عام ہر حال میں مکہ شہر کے علاوہ باقی علاقوں میں مکروہ تو ہے مگر شدید مکروہ نہیں ہے، مگر بہرحال پھر بھی یہ مکروہ کام ہے. اچھا، جو یہ کہا گیا کہ کہیں ایسی گمشدہ چیز، کھوئی ہوئی چیز کسی کی پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھانا مکروہ ہے. کب؟ جب یہ امکان موجود ہو کہ مالک آئے گا تو اسے یہ چیز مل جائے گی. اگر جو اس چیز کا اصل مالک ہے وہ اگر اس مقام تک پہنچ گیا تو اس کو یہ چیز مل جائے گی، تو پھر نہیں اٹھانا چاہیے، اٹھانا مکروہ ہے. اور اگر یہ پتا ہو کہ مالک نہیں آ سکے گا یہاں پر، اس سے پہلے پہلے چیز غائب ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اگر یہ ہو تو کیا؟ اگر مالک کے آنے کا اور پہنچ جانے کا امکان ہو تو مکروہ ہے، اگر مالک کے آنے کا امکان نہ ہو تو کیا ہے؟ اب وہ دوسرا مسئلہ. هَذَا فِيمَا إِذَا احْتَمَلَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحُسْ أَحَدٌ لَطَلَبَهُ صَاحِبَهُ وَأَخَذَهُ. یہ جو ہم نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، راستے سے کوئی بھی گمشدہ چیز ہے، کسی کی کھو گئی یہ چیز، ایسی چیز کو اٹھانا مکروہ ہے. یہ ایسی صورت میں ہے کہ اگر اسے کوئی نہ اٹھائے تو مالک آ کے اپنی چیز کو حاصل کر لے گا اور اپنی چیز اٹھا کے لے جائے گا. وَأَمَّا فِيمَا لَمْ يَحْتَمِلْ ذَلِكَ احْتِمَالًا مُقْتَدًا بِهِ وَلَوْ لِقِلَّةِ قِيمَتِهِ مِمَّا يَسْتَوْجِبُ عَادَةً اِعْرَاضُهُ عَنْهُ بَعْدَ ذِيَهِ فَلَا كَرَاهَةَ فِي أَخْذِهِ سَوَاءً أَكَانَ مِمَّا يَجِبُ تَعْرِيفُهُ أَمْ بَعْدَ لَفْظِ عَمْلَا. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ مالک نہیں، اب نہیں آئے گا، ایسی یا تو ہمیں اس لیے اس کا پتہ چل رہا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ اتنی چھوٹی چیز کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، وہ گر گیا گر گیا کوئی بات. فرض کیجئے کہ کسی کا 5 روپے کا سکہ گر گیا. اگر اچھا 5 روپے کے سکے کی بات تو الگ آئے گی، اس لیے کہ 5 روپے کا سکہ ایسا ہوتا ہے کہ جس پر کوئی نشانی نہیں ہوتی کہ یہ آپ ہی کا ہے، یہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی بات ابھی الگ. جس پر کوئی نشانی نہیں ہوتی ہے، جس پر کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، اس کا تذکرہ بند. لیکن فرض کریں کہ کوئی ایسی چیز گر گئی جس پر کوئی علامت ہے، مثلا فرض کیجئے کہ کسی کا رومال گر گیا ہے، تو عین ممکن ہے کہ رومال کی قیمت مارکیٹ میں 40-50 روپے ہو، وہ رومال گر گیا اس کا. اگر یہ ہمیں معلوم ہے کہ مالک آئے گا تو اس کو مل جائے گی تو اٹھانا مکروہ ہے. لیکن اگر فرض کریں گے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مالک نہیں آئے گا، کیوں پتہ چل رہا ہے کہ مالک نہیں آئے گا؟ یہ چھوٹی سی چیزیں لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں، اتنی چیزیں گر جاتی ہیں لوگ پرواہ نہیں کرتے، جو چھوٹی موٹی چیزیں گر جاتی ہیں لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مالک نہیں آئے گا، تو ایسی چیزوں کو اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، پھر ایسی چیز کو اٹھانا جائز ہے، پھر مکروہ نہیں ہے. اگر مالک کے واپس آنے کا امکان ہو تو مکروہ ہے، اور مالک کے واپس آنے کا امکان ہے، مالک نہیں آئے گا، تو ایسی صورت میں اٹھانا مکروہ نہیں ہے، پھر ایسی چیزوں کو اٹھایا جا سکتا ہے. ولو لقلت قیمت ہی، چاہے ہمیں اس لیے اس کا احساس ہو رہا ہے کہ مالک نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس چیز کی قیمت بہت کم ہے، اور جس کی قیمت کم ہوتی ہے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں ایسی چیزوں کو. فلا کر رہا تھا کہ سواؤن اکان مما یجب تعریف ہو بعد لفظ عملہ. اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو چیز ہم نے اٹھا لی ہے، ہم نے تو اس لیے اٹھائی کہ مالک اب آنے کا امکان نہیں لگتا ہے، مالک نہیں آئے گا، ہم نے اٹھا لی. اب اٹھانے کے بعد دو کام ہیں، یا تو اس کا اعلان کرانا ہے، اور اعلان کرانے کے بعد اصل مالک تک یہ چیز پہنچانے کی کوشش کرنا ہے، یا نہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اعلان نہیں کرانا ہے. اعلان نہیں کرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس چیز کی قیمت کم ہے لہذا ویسے ہی صدقہ کر دینے کی اجازت ہے، چیز کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے. چیز کی قیمت زیادہ ہوئی تو اعلان کرانا ہے، چیز کی قیمت کم ہوئی تو اعلان کرانا لازمی نہیں ہے، ویسے کسی غریب کو صدقہ کر سکتے ہیں. قیمت زیادہ ہے یا قیمت کم ہے، کس کو کہیں گے؟ کسے کہا جائے گا قیمت زیادہ ہے، کسے کہا جائے گا قیمت کم ہے؟ کیا معیار ہے؟ کہتے ہیں معیار ہے اسلامی کرنسی، جو ائمہ کے دور میں چلتی تھی، رسول کے دور میں چلتی تھی، اسلامی کرنسی، وہ تھا درہم. معیار ہے درہم. درہم کتنا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور عام طور پر ایک دینار میں 10 درہم آتے تھے. اس زمانے کی بات بتا رہے ہیں. اگر دینار سونے کا سکہ ہے تو 10 چاندی کے سکے اس میں آتے تھے، اور جو درہم اس زمانے میں چلتا تھا اس کا وزن قریب قریب 2.5 گرام ہوتا تھا. چاندی کا جو سکہ ہوتا تھا اس کا وزن قریب قریب 2.5 گرام ہوتا تھا. اچھا 2.5 گرام آج بھی اسی اسلامی سکے کو پیشان رکھیں گے کہ 2.5 گرام یعنی 1 درہم کے برابر اگر اس کی قیمت ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کم قیمت والا ہے. 1 درہم سے اگر زیادہ اس کی قیمت ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ زیادہ قیمت والا. یعنی کیا مطلب؟ 1 درہم سے زیادہ اگر ہوا تو اعلان کرانا پڑے گا اور مالک کو ڈھونڈ کر وہ چیز اس کو پہنچانا پڑے گا. 1 درہم سے کم ہوا تو اعلان کرانا ضروری نہیں، بغیر اعلان کے کسی غریب کو صدقہ دیا جا سکتا ہے. اب وہ مسئلہ پھر دوبارہ آ جائے گا جو پہلے دن شاید چھیڑا تھا ہم نے. ہمارا اپنا خیال یہ ہے، اب آپ لوگوں نے اگر کوئی اخبار میں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو اب زیادہ بہتر بتا سکیں گے. ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ 10 گرام چاندی کی قیمت 1050 روپے ہے. پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں، اتنی قیمت ہے کہ اگر 10 گرام چاندی کی قیمت 1050 روپے ہو تو 1 گرام کی قیمت ہو جائے گی 105 روپے، اور 2.5 گرام کی قیمت بن جائے گی تقریباً 260 روپے. اگر کوئی ایسی چیز راستے سے ملی ہمیں کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کا مالک نہیں آئے گا، مالک نہیں آئے گا اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اٹھا لیتے ہیں، مکروہ نہیں ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ نہیں ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو مالک آ کے اپنی چیز ڈھونڈ لے گا، اٹھا لے گا، تو ایسی صورت میں اٹھانا جائز تو ہے مگر مکروہ ہے. چنانچہ ہم نے کراہت والا عمل نہیں کیا کہ بھائی ہو سکتا ہے مالک آ جائے، ہم نہیں اٹھاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے مالک بعد میں آ جائے، اس کو وہ چیز مل جائے. لیکن اگر ہمیں کسی وجہ سے یہ یقین آ جاتا ہے کہ نہیں مالک نہیں آئے گا، جو بھی ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا، وہ چیز ہم نے اٹھا لی، اٹھانے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ ہم یہ دیکھیں کہ اس کی قیمت 1 درہم کے برابر ہے یا نہیں ہے. 1 درہم کا مطلب 260 روپے. اگر 1 درہم سے کم ہے اس کی قیمت تو اب ہم وہ چیز یا اس کی قیمت ہم کسی غریب کو صدقہ دے دیں، ذمہ داری پوری ہو جائے گی ہماری. اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے اس کی قیمت تو اب ہمیں اعلان کرانا پڑے گا، مالک کو ڈھونڈنا پڑے گا اور کوشش کیا کرنا پڑے گی کہ مالک تو یہ چیز پہنچائے. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 260 روپے 1 درہم کے برابر اس کی قیمت ہے، تو 1 درہم کے برابر کا مطلب ہے کہ ابھی اس کی قیمت 1 درہم کے برابر ہو. اگر فرض کیجئے کہ مارکیٹ سے آپ 500 روپے کے جوتے خرید کے آتے ہیں مگر ایک ہفتہ استعمال کرنے کے بعد، ایک مہینہ استعمال کرنے کے بعد اب اگر آپ اس کو بیچنا چاہیں گے تو کتنے ملیں گے آپ کو؟ 500 تو یقین نہیں ملیں گے، 250 بھی پتہ نہیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. تو اگر 250 روپے اس کی قیمت ہو گئی ہے، ہم فرض کریں کہ 250 مثلا مل جائیں، تو ہم اس کی وہ قیمت خرید نہیں دیکھیں گے کہ 500 روپے کے جوتے ہیں، نہیں، ابھی اس کی قیمت ہے، ابھی اس کی قیمت 250 روپے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 درہم سے کم ہے اس کی قیمت. تو جو 1 درہم سے کم والا مسئلہ ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اگر 1 درہم سے زیادہ بن جاتی ہے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے. تو ہمارے پاس جس وقت وہ چیز آئے اس وقت اس کی قیمت دیکھیں گے کہ اس وقت اس کی کیا قیمت ہے، چنانچہ اس کے مطابق کیا جائے گا. اب ایک بہت ہی پریشان کر دینے والا مسئلہ شہر والوں کے لیے بطور خاص یہ ہے کہ شہر میں رہنے والے، اکثر خصوصیت سے بلڈنگوں میں رہنے والے، ان کی گیلری میں، ان کے مکان میں دوسروں کے کپڑے آ جاتے ہیں. کبھی کسی کی قمیض آ گئی، کبھی کسی کی چادر آ گئی، کبھی کسی کا برقع آ گیا، کبھی کوئی اور چیز آ گئی، اور یہ پریشانی رہتی ہے. خصوصیت سے جو پہلی منزل پر رہنے والے ہوتے ہیں ان کے گھر میں دوسری منزل والوں کی بھی آ رہی ہوتی ہے، تیسری منزل والوں کی بھی آ رہی ہے، چوتھی منزل والوں کی، ہر ایک کی جو، اور اگر 12 منزلہ بلڈنگ ہے تو 12ویں منزل والے کی بھی آ رہی ہے، وہ تو بےچارا اسی نوکری میں لگ جائے گا کہ لوگ آتے جائیں چیز لیتے جائیں آتے جائیں، اسی نوکری میں لگے. تو ان ساری چیزوں کا حل کیا ہوگا؟ ان ساری چیزوں کا حل یہ ہے کہ وہ سنبھال کے رکھے دو چار دن، ہفتہ دو ہفتہ چلیں، سنبھال کے رکھے، اگر کوئی آ گیا تو اس کو دے دیا جائے. اب اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دو ہفتے تین ہفتے کوئی نہیں آیا تو عام طور پر کپڑے کی قیمت اتنی نہیں رہتی ہے جتنے کا اس نے خریدا تھا، خریدا تھا مثلا 1000 روپے کا، مگر اگر اب اسے بیچنا جائے گا تو 1000 کوئی نہیں دے گا اسے، بہت مشکل تمام 100 روپے ملے تو ملیں، ورنہ اتنے بھی نہیں ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک درہم سے کم کی ہو گئی، ایک درہم سے کم کی ہو گئی، آپ نے ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ سنبھال کے رکھا کہ شاید کوئی آئے تو دے دیں، نہیں آیا کوئی، نہیں آیا بس آپ یہی چیز کسی غریب کو صدقے میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی پابندی نہیں. یہ ہو گیا کپڑے کا مسئلہ، جو بہت یعنی بلڈنگوں میں رہنے والوں کے لیے بڑا الجھان ہے، پریشان کرنے والا مسئلہ. اور اسی طرح سے گلیوں میں رہنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گلی میں کرکٹ کھیلنے والے بچوں سے پریشان بہت ہوتے ہیں، آئے دن ان کی گیلری میں کوئی نہ کوئی بال آئی ہوتی ہے اور دروازہ ٹک ٹک آ رہے ہوتے ہیں، بال دے دیجیے، بال دے دیجیے، وہ ان کی نوکری میں لگے ہوتے ہیں بےچارے. تو اب یہ بالیں جو اس طرح سے ہو رہی تھیں، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اگر زیارت پڑھنے چلے گئے یا کسی دوسری جگہ پہ چلے گئے، 15 دن کے بعد مہینے کے بعد آئے تو گلی میں 4-5 بالیں پڑی ہیں. اب ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ہیں سارے دیندار، دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیا ذمہ داری ہے؟ 4-5 بالیں پتہ نہیں کس کس کی ہے کون، مگر ہر بال کی قیمت 1 درہم سے کم ہے. 260 روپے کی بال، کم از کم پرانی بال 260 روپے کی نہیں ہوگی، چنانچہ کیا ذمہ داری ہوگی؟ تو تھوڑے دن انتظار کر لیں، شاید وہ تو کسی کی جس کی ہو اس کی دے دیں. نہیں تو اب یہ چند دنوں کے بعد یہ ساری بالیں صدقے میں دینا چاہیں تو صدقے میں دے دیجیے، اور خود کو پسند آ رہی ہیں بالیں تو ٹھیک ہے خود رکھ لیں، پھر جو اس کی رقم ہے وہ رقم صدقے میں دے دیں. اس لیے کہ پرانی بال کی قیمت کم از کم 10 گنا کم ہو جاتی ہوگی، ہمارا خیال ہے جو کرکٹ کھیل جمع ہے وہ زیادہ بہتر بتائیں گے، 10 گنا کم ہو جاتی ہوگی. ایک کرکٹ کی بال کتنے کی ملتی ہے؟ 75 کی. اچھا چلیں 45 کی ہوتی ہو یا 75 کی ہوتی ہو، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 75 کی ہے، لیکن اگر ایک مطلب بال پرانی ہو گئی تو 75 کی کوئی نہیں خریدے گا، پھر تو 10 روپے کی مشکل سے خریدے گا. تو 10 والی اگر 10 روپے کی اچھی والی بال مل جاتی ہو، اگر ہم اس کو مارکیٹ میں بیچنے جائیں بہت مشکل کا مان 10 روپے دیں گے دے گا کوئی، تو کیوں ہم 10 روپے میں اچھی والی بال دوسروں کو دیں، ہم خود ہی رکھ لیتے ہیں. چنانچہ وہ بال ہم نے رکھ لی، 10 روپے صدقے میں نکال دیے مثلا، ایسا کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. تو اس طرح سے بالیں جمع کرتے رہیں اچھی اچھی بالیں، مگر یہ کہ قیمت کا اندازہ لگانا پڑے گا کہ جو مارکیٹ میں قیمت ہو اس سے کم صدقہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے زیادہ صدقہ کرنا پڑے گا. جی
یعنی
260. یہ ابھی دیکھیں جتنی بھی بات میں نے درہم کے حوالے سے کی ہے یہ اس مفروضے پر کی ہے کہ چاندی کی قیمت 10 گرام چاندی کی قیمت 1050 روپے ہے. اگر فرض کیجئے کہ 10 گرام چاندی کی قیمت 550 روپے ہوئی تو نہیں، پھر تو آدھا ہو جائے گا معاملہ. ساری جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی ہیں سب کے قیمتیں آدھی ہو جائیں گی. پھر تو یہ پہلے طے کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ اخبار میں چاندی کی قیمت کتنی ہے. اب یہ ہمارے یہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کالج میں یونیورسٹی میں شاید اس طرح کا رواج ہوتا ہو، ایران میں البتہ اس طرح رواج موجود ہے کہ طلبا جو درس پڑھنے بیٹھے ہوتے ہیں، مدرس جب درس پڑھا رہا ہوتا ہے تو طلبا کے سامنے باقاعدہ لیپ ٹاپ ہوتے ہیں، اور لیپ ٹاپ تب ہر چیز چیک کرتے جاتے ہیں، جو مدرس کہہ رہا ہے اس کو چیک کرتے جاتے ہیں، کوئی کتاب سے، حوالے سے، ریفرنس سے، ساری چیزیں چیک کرتے جاتے ہیں. وہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہوتا تو فوراً آپ چاندی کی قیمت مجھے بتا دیتے کہ چاندی کی قیمت یہ ہے. چنانچہ یہ تعلیم حاصل کرنے کا جدید طریقہ بنتا جا رہا ہے. ہمارے یہاں تو ممکن ہے کالج اور یونیورسٹی میں بھی اب تک رائج نہ ہو، مگر ایران میں باقاعدہ حوزہ علمیہ میں رائج ہو چکا ہے کہ جب طلبہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھا ہوتا ہے، کاپی پینسل بھی ہوتی ہے اور لیپ ٹاپ سامنے ہوتا ہے، اور لیپ ٹاپ پہ ساری چیزیں چیک کرتے جاتے ہیں، حدیث روایت قرآن کی آیت وغیرہ ہر سے. یا مسئلہ جیسے ایک مجتہد کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے تو آپ دوسرے مجتہد کا مسئلہ بھی چیک کرتے جائیں ساتھ ساتھ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. تو بہرحال اخبار میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹا سا ہوم ورک آپ کے لیے، چیک کر دیں آپ سب، کل مجھے بتائیے گا تاکہ کل صحیح چاندی کی قیمت کا اعلان کر دیں کہ یہ ہے چاندی کی قیمت، اس کے حساب سے پھر صحیح طے ہوگا کہ کتنی قیمت تک کی چیزیں بغیر مالک کو ڈھونڈے ہوئے بھی صدقہ کرنا چاہیں تو صدقہ کیا جا سکتا ہے. سروا کرنے محمد والوں اب تک جتنی گفتگو آپ کے سامنے آئی یہ سارے ایسے سامان کی تھی یا ایسے مال کی تھی کہ جس پر کوئی نہ کوئی علامت ہے جس سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ میری ہے یا یہ اس کی ہے. بچے اپنی بال کو بھی پہچان لیتے ہیں کہ ان کی بال کیسی ہے، اور خواتین اپنے گھر کے کپڑوں کو بھی پہچان لیتی ہیں کہ یہ ہماری چادر ہے یا ہمارا کپڑا ہے اپنا. تو جس طرح سے اس طرح کا وہ سامان کھو گیا ہو، ایسی کوئی چیز کھو گئی ہو کہ جس سے جس کو پہچان لیا جائے کہ یہ اس کی ہے، یہ ساری گفتگو اس حوالے سے تھی. اب آئیے ذرا گفتگو کا دوسرا پہلو، ایسی چیز ہمیں راستے میں ملی ہے کہ جس پر کوئی علامت نہیں ہے، جسے پہچان نہیں سکتا اس کو کہ یہ کس کی ہوگی. اس میں روپے پیسے تو ہیں، بار بار اس کی مثالیں آپ کے سامنے آ چکی، لیکن اس کے علاوہ جدید زمانے کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. مثلا ایم پی تھری اگر کسی کا گم ہو گیا تو یہ ایم پی تھری بہت سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے کہ یہ آپ کا ایم پی تھری ہے یا ان کا ایم پی تھری ہے، تیسرے کا کس کا ایم پی تھری ہے پتہ نہیں چلے گا. اور خصوصیت سے اگر ایک کلاس میں یا ایک حوزے میں مثلا کئی لوگ ایم پی تھری استعمال کر رہے ہوں اور سب آپس میں ریکارڈنگ کر رہے ہوں، اور پھر اگر کبھی ادھر ادھر ہو جائے تو بسا اوقات طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کا ایم پی تھری. اگر اس طرح کی کوئی چیز راستے میں ملے کہ جس سے اندازہ نہ کیا جا سکے کہ کس کا ہوگا، اس لیے کہ اس پہ کوئی علامت نہیں ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز پر علامت نہیں ہوتی ہے مگر جس میں وہ چیز ہوتی ہے اس پر علامت ہوتی ہے. مثلا فرض کیجئے کہ روپے پر کوئی علامت نہیں ہے، کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، فون نمبر نہیں لکھا ہوا، وہ چاہے 500 والا نوٹ ہو یا 5000 والا نوٹ ہو کوئی علامت نہیں ہے اس پر، لیکن وہ 5000 والا نوٹ یا 5000 والے کئی نوٹ وہ کسی بٹوے میں ہے، اور جس بٹوے میں ہے اس بٹوے میں اس آدمی کا کارڈ ہے یا اس آدمی کا کیا نام ہے کریڈٹ کارڈ ہے، مثلا اس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ بٹوا کس کا ہے، جس کا بٹوا ہے اسی کے یہ پیسے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روپے بھی اب علامت والے بن گئے. اب ہم ان روپیوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ علامت والے نہیں، نہیں اب یہ علامت والے روپے، اس میں نشانی ہے، ان روپوں میں نشانی ہے. کس کے ذریعے سے؟ بٹوے کے ذریعے سے، یہ ایسی کوئی چیز کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے مثلا کوئی نشانی موجود ہے، تو اب نہیں کہا جا سکے گا کہ اس پر نشانی نہیں. ہماری گفتگو ساری ان ساری معاملات میں کہ جس پر نشانی موجود تھی اس کے بارے میں تھی، اب گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ جس میں کوئی نشانی نہیں ہے. کوئی چیز ہمیں ملی بالکل کوئی اندازہ نہیں کر سکتا یہ کس کی ہے. اگر بالکل اندازہ نہ ہو سکے تو کیا کرنا ہے؟ چیز یہاں پر بھی معاملہ وہی ہے کہ اگر مالک کے آنے کا امکان ہو اور مالک کو وہ چیز مل جائے گی پھر تو نہیں ہاتھ لگانا چاہیے، پھر نہیں چھیڑنا چاہیے اس کو. لیکن مالک کے آنے کا امکان نہیں ہے، کوئی دوسرا اٹھا لے گا، ضائع ہو جائے گی چیز، پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے جبکہ اس میں کوئی علامت بھی نہیں، کوئی نشانی بھی نہیں. اچھا، قبل اس کے کہ میں مسئلے کو آپ کے سامنے آگے بڑھاؤں، پہلے ایک مثال سن لیجئے. اور مثال یعنی یہ ایسی مثال ہے پاکستان میں تو اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ایسا ممکن ہوگا، مگر مغربی دنیا میں ایسا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے بلکہ خود ہمارے بہت قریبی جاننے والے کے ساتھ ہو چکا ہے. جرمنی میں ایک پاکستانی لڑکے کو ایک بٹوا ملا، راستے سے گزرتے ہوئے ایک بٹوا ملا. اچھا بٹوا ملا مگر اس بٹوے میں کوئی علامت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جیسے بٹوے میں کچھ لوگ نہیں رکھتے, کوئی چیز نہیں رکھتے, فقط پیسے رکھتے ہیں یا کچھ ایسے رسیدیں وسیدیں پڑی ہوتی ہیں بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. بٹوا ملا, اب پاکستانی روپے کے اعتبار سے ایک فرض کر رہا ہوں میں, تقریباً اس میں 50,000 روپیہ تھا, 50,000 روپیہ بٹوا ملا پاکستان, کوئی ادھر ادھر دیکھنے والا نہیں ہے. یہ بٹوا اٹھا کے اپنی جیب میں آسانی سے ڈال کے چلتا بنے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. مگر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو پاکستانی پاکستان میں سخت ترین قسم کے بےمان ہوتے ہیں, وہی باہر جانے کے بعد پکے ایماندار بن جاتے ہیں. یہی پاکستانی باہر جانے کے بعد بڑے بہت ہی اچھے لوگ بن جاتے ہیں. کئی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں آدمی کے اچھا بن جانے کی. دیکھیے اس پر کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوا کہ تم اچھا بن جاؤ. یہاں ڈنڈا لے کے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہو جاتا, کون سے اچھے بن جاتے ہیں. وہاں کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوتا پھر بھی وہ اچھا بن جاتے. وہاں پر وہ کسی مدرسے میں جا کے نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تمہیں دیندار بن جانا چاہیے, اچھا بن جانا چاہیے. وہاں کوئی مدرسہ ہی نہیں تو کیا, کون سے مدرسے میں جائے گا بندہ, پھر بھی اچھے بن جاتے ہیں. وہاں کوئی باقاعدہ وہاں کی انتظامیہ وہاں کی حکومت کو ٹریننگ میں نہیں دیتی کہ تم لوگوں کو اچھا بن جانا چاہیے, ایسی کوئی ٹریننگ نہیں دیتی پھر بھی اچھا بن جاتا. وجہ کیا پھر, کبھی اس پر غور کریں آپ کہ یہی پاکستانی جب پاکستان میں رہتے ہیں تو اتنے دہشت گرد, اتنا تشدد کرنے والے, اتنا لوٹ مار کرنے والے, ذرا ذرا سی بات میں گن دکھا کے موبائل چھین لینا, پیسے چھین لینا, ڈرانا دھمکانا. یہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو یہ ایسے ہوتے ہیں, اور یہ جب نکل کے وہاں چلے جاتے ہیں تو وہ اتنے اچھے بن جاتے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے, کبھی غور کریں یہ آپ کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے سارا. تو ایک نتیجہ تو بالکل نکلے گا, ایک نتیجہ تو حتمی طور پر نکلے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی بنیادی طور پر برے لوگ نہیں ہیں, بنیادی طور پر اچھے لوگ ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو بہت ہی خراب اور برا ماحول ملتا ہے تو خراب اور برے ماحول کی وجہ سے وہ برے بن جاتے ہیں. لیکن ذرا سا ان کو اچھا ماحول, تھوڑا سا بھی ان کو اچھا ماحول ملتا ہے تو وہ ان کے مقامی جتنے اچھے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ اچھے بن جاتے ہیں. تو یاد رکھیے ماحول بڑی اہم چیز ہے, آپ جس ماحول میں رہیں گے اس ماحول کا بہت بڑا اثر پڑے گا آپ پہ. آپ حوصلی ماحول میں رہیں گے, آپ مدرسے کے ماحول میں رہیں گے, آپ دیندار لوگوں کے ماحول میں رہیں گے, اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں رکھیں گے, اس ماحول کا آپ پر بھی بہت اچھا اثر پڑے گا, آپ کے بچوں پر بھی بہت اچھا اثر پڑے گا. ذرا سا اگر ماحول تبدیل ہو گیا اس کا اتنا برا اثر پڑتا ہے. جو ذرا سمجھدار قسم کے والدین ہوتے ہیں وہ اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچے کو, اپنے بچے پر برابر انہوں نے نگاہ رکھی ہوتی ہے. ان کا بچہ اگر بگڑنے لگے, بد اخلاق ہونے لگے, بدتمیز ہونے لگے تو فوراً وہ غور کرتے ہیں کہ ارے کیا ہوا, یہ پچھلے 15-20 دنوں میں ایک مہینے کے اندر بچہ اتنا بدتمیز کیوں ہو گیا ہے. تو کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ اسکول جاتے ہیں اور وہ چیک کرتے ہیں کہ ان کا بچہ اب کس کے برابر میں بیٹھ رہا ہے, اس کا دوست کون ہے. یہ آپ کے لیے بھی ہے, میں بھی بتاتا ہوں کیا ہے, میں اپنی بات پہلے مکمل کر لوں. تو جب یہ بچے کے اسکول میں جا کے یہ چیک کرتے ہیں کہ بچے کا دوست اب کون بنا ہے, پتہ چلا کہ پچھلے 15-20 دن میں مہینے میں بچہ اب ایسے دوست کے ساتھ رہ رہا ہے جو برا ہے, بد اخلاق ہے, بدتمیز ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس بچے کے ساتھ, ہمارے بچے کو نہ بٹھاؤ, کسی اور کے ساتھ بٹھاؤ. تو ایک بچہ بھی اگر بد اخلاق اور بدتمیز دوسرے بچے کو مل جائے تو اس کا اثر دوسرے بچے پر اتنا زیادہ پڑتا ہے کہ وہ بھی بدتمیز بن جاتا ہے. تو اگر پورا ماحول ہی اگر بدتمیزی کا ہو, پورا ماحول ہی اگر بد اخلاقی کا ہو تو انسان اس میں کیسے اچھا بن سکتا ہے. اس کے لیے تو یقیناً تقویٰ چاہیے, جن کے پاس تقویٰ ہوتا ہے وہ اس برے ماحول میں بھی بہترین بن کے رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جتنا دینی اور حوضوی ماحول ہوگا. مدارس کے لوگوں کا عام طور پر ماحول بہت اچھا ماحول ہوتا ہے، وہ عام طور پر بری باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مدارس ایک جیسے ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، سارے مدارس ایک جیسے نہیں، فرق ہے، مدارس میں بھی اپنے اپنے مقام پر فرق ہے، مگر میں اکثر مدارس کی بات کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے ماحول میں بڑا فرق پڑے گا. وہ گناہ کرنے سے ڈرے گا، بری باتوں کو انجام دینے سے بچے گا. یہ جتنا ہم اپنے، دیکھیے ہم یہاں سے اٹھ کر ساتویں آسمان پہ نہیں جا سکتے، وہاں ماحول سب سے اچھا ہے، مگر وہاں جا ہی نہیں سکتے ہم، ہمارا کام ہی نہیں، وہاں سارے فرشتے ہی فرشتے ہیں، مگر ہم نہیں جا سکتے ہم. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہوگا. ہم یہاں سے اٹھ کر کسی بہت اچھی جگہ پر نہیں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں جا سکتے جس ماحول میں ہم ہیں. اس برے ماحول میں بھی اگر ہم چھوٹے چھوٹے جزیرے نما، چھوٹے چھوٹے گروپ نما بن کر ایک ساتھ اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس پورے ماحول کو خراب کرنا، جو چھوٹا سا ماحول ہم نے بنایا ہے، اس پورے ماحول کو خراب کرنا آسان نہیں ہوگا، اس کو مشکل ہوگا. چنانچہ اپنے ماحول کو سنبھال کر رکھیے، اس کی حفاظت کیجئے، اور اس کے ساتھ تعاون کیجئے، اس کے ساتھ جتنا اٹیچ ہو سکتے ہیں اتنا اٹیچ ہو کے رہیے، تاکہ پروردگار کی جتنی زیادہ خوشنودی ہمارے لیے ممکن ہے، اور پروردگار کی جتنی ہمیں توفیق حاصل ہے، اس اعتبار سے ہم اس کی راہ میں ترقی کر سکیں. اچھا، ماحول خراب ہونے میں بھی یہ طے ہے کہ ہمارا ماحول خراب کرنے میں بھی ہمارے حکمرانوں کا بہت بڑا کردار ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں خراب کر دی ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوشش کی جائے تو اس میں کافی بہتری کے امکانات موجود ہیں. یہ گفتگو روک کر میں ایک اعلان کر رہا ہوں، غالباً کہیں سے معلوم کر لیا انہوں نے کہ چاندی 24 کیرٹ کی 900 روپے کی 10 گرام ہے، وہ 1010 روپے غلط ہو گئے، 1050 روپے غلط ہو گئے، چنانچہ 250 گرام کے 225 روپے بنیں گے. تو ایک درہم 225 روپے کا بنا. اب 225 روپے کا 225 روپے کے حساب سے حساب لگائیے گا سارا، اور دیکھیے گا کہ جو چیز ملی ہے وہ 225 سے کم کی ہے یا 225 سے زیادہ کی ہے، اس کے اعتبار سے چلنا پڑے گا. جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا وہ مجھے اس مسئلے کے ساتھ بیان کرنا تھا، تو آج اگر کسی طرح سے میں اپنا واقعہ مکمل کر بھی دوں تو یہ مسئلہ شروع نہیں کر پاؤں گا. تو وہ جو مطابقت اسلام کی مغربی دنیا کے حوالے سے ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکے گی، وقت تقریباً پورا ہو گیا. میں وہ واقعہ بھی، آپ مجھے یاد دلائیے گا اگر مجھے یاد رہا، تو میں وہ واقعہ بھی کل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. صلوات علی محمد وآل محمد.